الباغين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے آیت شریفہ میں فرمایا: والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے کو قابو میں کرنے والے، غصے کو دبانے والے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کو غصہ آتا ہی نہیں. تعریف اس پر نہیں ہے کہ غصہ آتا ہی نہیں، تعریف اس پر ہے کہ وہ غصے کو قابو میں کر لیتے، غصے کو دبا لیتے. اس لیے کہ غصہ جو ہے کسی نفسی ہی کوئی بہت بری چیز نہیں، البتہ اس کا غلط اظہار کا مظاہرہ یہ بری چیز. اگر صحیح موقع پر غصہ کیا جائے تو اجازت ہے، بلکہ کبھی کبھی تو اس کی ضرورت پڑتی، حکم ہے اس کا. بعض مواقع ہوتے ہیں تو مواقع پر غصہ کرنا چاہیے، اس کے بعد بھی اگر ہمیں غصہ نہ آئے تو پھر گویا کہ وہ اندر سے بالکل مردہ ہے اور ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ آپ کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، لیکن جب اللہ کی کوئی کسی حکم کو جب اللہ کی کسی حکم کو پامال کیا جاتا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غصے میں نہیں تھا. تو غصہ آنا چاہیے، لیکن موقع اس کا کیا ہے؟ بے موقع نہ ہو، بے موقع ہو تو نامناسب، بہت انتہائی بری چیز، بگاڑ دینے والی چیز. اور اگر موقع سے ہو تو بعض مرتبہ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو حکم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے والکاظمین الغیظ فرمایا، غصے کو پی جانے والے. اب یہاں بھی مسئلہ وہی ہوتا ہے، کتنا ہے قابو مزاج پہ، مزاج پر کتنا قابو ہے. مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف سے نعمت ملتی ہے کہ ان کو غصہ آتا ہی کم ہے، وہ لوگ بڑے غنیمت ہوتے ہیں اور بہت حد تک محفوظ رہتے ہیں. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ ان کی ناک پر غصہ بیٹھا رہتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر غصہ ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے. ان کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو قابو میں کرنا ان کو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. لیکن یہی حکم شرعی ہے کہ غصہ ہے ٹھیک ہے، کوئی بہت بری بات نہیں ہے، لیکن غصے کو دبانا ہے، اس کا بے موقع اظہار نہیں کرنا. موقع ہو تو ٹھیک ہے، اس کا اظہار ہو سکتا ہے، اور کتنا پھر اس میں بھی توازن ضروری ہے. بے قابو ہو جائے آدمی، بلی تھیلے سے باہر آ جائے، بلی تھیلے سے باہر آ جائے، یہ بعض مرتبہ جب تربیت نہیں ہوتی ایسی صورتحال پیدا ہوتی. ایک کسی شخص کے بارے میں اس کا مشہور ہے، حضرت شاہ یعقوب صاحب جدیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. لکھا کیا ان کے ملفوظات ہیں اس مولانا نے جمع کیے، کہ کوئی بزرگ مشہور تھے مگر تھے وہ زبردست قسم کے، بیچارے خان صاحب لوگوں کو بدنام کیا گیا, غصہ تو سبھی ہوتے ہیں. ایسے ہی کچھ تھے وہ, بڑے حقائق و معارف بیان کر رہے تھے. کسی نے آ کر کہا ان کی برادری کے بارے میں, کہہ رہے فلاں محلے میں تو لوگوں نے پیٹ دیا, لڑائی ہوئی بالکل چڑھ بیٹھ, سارے حقائق و معارف بھول گئے. ارے سب بات کچھ کہی انہوں نے, ان کی مجال کے فلاں کو پیٹ دی, یہ کیسے ہو سکتا. اب وہ جو اندر کی بات تھی وہ باہر آ گئی. تربیت پوری طرح جب نہ ہو تو خطرات ہوتے ہیں, تربیت ہوتی ہے لیکن نفس رہ جاتا ہے. اور میدانوں میں تو ماشاء اللہ کیا کہیں, بہت آگے. ہم سب کا حال ہے یہ, کوئی کسی سے خاص کا نہیں, الگ الگ ہوتی ہیں. کتنے الگ الگ ہوتی ہیں, کوئی شخص ہے اس کے مزاج میں غصہ ہے, باقی چیزیں بہت اعلیٰ درجے, لیکن جب غصے کا موقع آ جاتا ہے تو قابو نہیں رہتا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی دوسرا مرض ہوتا, ساری چیزیں بہت اعلیٰ درجے, لیکن جب وہ مسئلہ وہاں پر آتا ہے وہ پانی بننے لگتا ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, بالکل کوئی بعض مرتبہ توازن نظر نہیں آتا, اور چیزوں میں بہت بلند, لیکن وہ خاص معاملہ ہوتا ہے, اس میں تربیت نہیں ہو پائی, اس میں قابو نہیں ہو سکا. وہ مسئلہ آتا ہے تو بس پھر بلی تھیلے سے باہر آ جائے. وہ مشہور ہے کہ مزاج جو ہے وہ بدلتا نہیں آسانی سے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے. امالہ ہوتا ہے لیکن پوری طرح سے ازالہ ہو جائے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. مزاج تو اپنی جگہ رہتا ہے, وہ کام کرتا ہے. وہ مشہور ہے کہ بادشاہ کے دربار میں کسی درباری نے کسی بلی کو بہت سدھایا, خوب اس کو سکھایا پڑھایا, اور بادشاہ سے آ کر کہا کہ حضور بلی کی میں نے ایسی تربیت کر دی ہے کہ دربار میں وہ آئے گی اور اس کے سر پر شمع جلائی جائے گی, وہ پورے دربار جب تک ہوتا رہے گا وہ بیٹھی رہے گی, کھلے گی نہیں, شمع لیے بیٹھی رہے گی. ایسا اس کو تیار کیا گیا, تربیت ہو گئی بلی. بادشاہ نے کہا اچھا بڑی بات. ایک کوئی دوسرا درباری سن رہا تھا, طے ہوا کہ فنا دن ایسا ہوگا بلی صاحبہ تشریف لائیں گی شمع سمیت. وہ جو درباری سن رہا تھا وہ گیا, مشورہ کیا تو اس نے کہا رہے میاں کیسی بلی کیسی تربیت, چوہے لے جاؤ. اور جب وہ شمع لے کے وہاں پر بیٹھ جائے اور دربار سج جائے بالکل عین جب شباب ہو, اس وقت دو چار چوہے چھوڑ دیں, بس وہ اپنے تھیلے میں چوہے لے گئے. اب وہ بلی کو وہاں بٹھا دیا گیا, اب سب کو بڑا تعجب ہے, ایک دو گھنٹے گزر گئے جو بھی ہوا, بڑی وہ سکون کے ساتھ بیٹھی ہلتی نہیں, شمع بالکل اپنی جگہ پر. جب بالکل شباب ہوا دربار کا, بادشاہ سلامت بھی آ گئے. اب اس نے کیا کیا کہ تھیلے سے چند چوہے چھوڑ, بلی تو بلی فطرت تو بدلتی نہیں, اب اسے چوہے دیکھے تو کہاں کی شمع سب چھوڑ چھاڑ کے دوڑی, وہاں تو آگ لگ گئی. اس نے کہا کہ حضور کسی کی اس طرح فطرت نہیں بدلتی, بلی ہے وہ تو انسان تھوڑی, کیسی تربیت کرو. لیکن کہیں نہ کہیں آ کر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. انسان صاحب جو ہیں ان کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, انسانوں میں بعض مرتبہ ایسا مرض ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے. فرق یہ ہے کہ جانور تو اس طرح نہیں بدلتا, انسان بڑی حد تک بدل جاتا ہے, لیکن وہ جو خاص شق ہے جو کمزوری والی, وہاں اس کو احتیاط کرنا, یہ بالکل یاد رکھنے کی بات. وہاں اگر احتیاط نہیں کرے گا سمجھے گا میرا کام تو سب ہو گیا, میں تو بہت بلند ہو گیا اور میری تربیت ہو گئی. اول تو یہ سمجھ نہیں ہے وہاں کس کی کیسی تربیت, کہاں جا کے پانی مرے کچھ پتہ نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک رہتا ہے لیکن اچانک نہ جانے کون سی رگ پھڑک جائے اور کون سی غلطی ہو جائے کہ سب کیے دھرے پہ پانی پھر جائے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو جو کمزوری ہے اس کمزوری کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہاں پر ذرا سا باندھ مضبوط باندھنا پڑتا ہے, وہاں پر باندھ مضبوط باندھنا پڑتا ہے. بھائی جہاں بہاؤ زیادہ ہوگا اگر وہاں بھی باندھ وہی کمزور کا باندھ دیا گیا تو پھر پانی رکے گا نہیں, وہاں تو مضبوط باندھ باندھنا پڑتا ہے. تو غصے کا معاملہ تقریباً ایسا ہی ہے, مزاج میں جب غصہ ہوتا ہے تو آدمی بڑی مشکل سے قابو کر پاتا ہے, بہت عبادت گزار اور بعض ہوتا بڑا با اخلاق سب کچھ ٹھیک, کوئی مزاج کے خلاف بات کر کے دیکھو ابھی بے قابو ہو جائیں گے, آپے سے باہر ہو جائیں گے. یہ بہت خطرناک بات ہو. وہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ ہمیں حکم دیا گیا. والکاظمین الغیظ, اسی لیے والکاظمین میں یہ کظم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اس میں ذرا وہ بھی ہے یعنی اندر اس کو پی جانا مشقت کے ساتھ, تھوڑا سا اس میں مشقت کا پہلو یعنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتی وہ چیز, ذرا مشقت سے آدمی کو کام کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ مشقت اختیار کرنی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. وہ لوگ جو غصے کو پی جانا جانتے, غصہ آتا ہے اور یہی تو کمال ہے, اگر غصہ نہ آئے تو کون سا کمال ہے, غصہ آیا ہی نہیں, غصہ نہیں کیا, کمال یہ ہے کہ غصہ آیا لیکن اس کے باوجود غصہ نہیں کیا, تو یہ بہت بڑی بات. اور دوسری جو چیز فرمائی والعافین عن الناس, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, یہ ایمان والوں کی سب صفات ہیں. وہ ایمان والے جو اللہ کو محبوب ہیں, ایک تو یہ کہ غصے کنٹرول میں کرتے ہیں, دوسری بات یہ کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں, معاف کرنا جانتے ہیں, وہ معاف کرنا جانتے ہیں, لوگوں سے درگزر کرتے ہیں, ان کی غلطیوں پر وہ اغماز کرتے ہیں. غلطیاں کون سی, جن غلطیوں کا تعلق خود ان کی ذات سے, جن غلطیوں کا تعلق خود ان کی ذات سے. یہ مطلب نہیں اس کا کہ آدمی کچھ بھی کر رہا ہے, آدمی کچھ کہے ہی نا, بھائی اس پہ تو گرفت ہوگی, کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا, یہاں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, غلط غلط کام کر رہا ہے, بیٹھا موبائل کھیل رہا ہے, اب کوئی کہے کہ بھائی معاف کرو جانے دو, تو یہ معافی نہیں ہے, یہاں تو گرفت ہے. اگر یہاں معافی کوئی کرتا ہے تو حکم الہی کو توڑتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ برائی سے روکنا, برائی سے روکنا. تین مرحلے, پہلا کیا مرحلہ ہے, ہاتھ سے پکڑ لو, کر سکتے ہو اگر پکڑ لو ہاتھ, نہیں ہونے دیں گے, غلط کام ہو رہا ہے بھائی. نمبر دو, زبان سے کہو, زبان سے اس بات کو کہو کہ غلط کام کر رہا ہو, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور آخری درجے کی بات یہ ہے کہ آدمی برائی کو برائی تو سمجھے, برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس کے بعد تو ولی سورا ازالی کا حبت خاص علی من ایمان کہا گیا, اس کے بعد تو ایمان رائے کے برابر باقی نہیں رہ جاتا. کہ آدمی برائی کو برائی نہ سمجھے, سمجھے سب ٹھیک ہے, سب چلتا ہے. یہ والعافین عن الناس کا مطلب نہیں ہے, چلتا کچھ نہیں ہے, چلے گا وہ جس کو اللہ کے نبی نے کہا چلے گا, جس کو آپ نے فرمایا نہیں چلے گا تو نہیں چلے گا, اس کو نہیں چلنے دیا جائے گا, اس پہ روک لگائی جائے گی. تو والعافین عن الناس کا یہ مطلب نہیں ہے سب معاف, والعافین عن الناس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے سلسلے میں وہ درگزر کرتے ہیں. اس کو تکلیف ہو گئی کسی سے, کسی نے کچھ کہہ دیا, کوئی جملہ چست کر دیا, کسی نے اس کے بارے میں کوئی بات کہہ دیا, کرو بغیر تحقیق کے برس پڑے, یہ نہیں, یہ مناسب نہیں. کوئی بات تمہیں پہنچی ہے یا واقعتاً ہوئی ہے اور تمہارے سامنے تمہارے منہ پر کسی نے کچھ کہہ دیا, لیکن اب اس کے بعد اپنے آپ کو قابو میں کرنا اور معاف کر دینا, اس کو درگزر کر دینا, یہ ہے اصل ایمان کا تقاضا. آدمی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی بس تھا, آپ کی سنت تھی, آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا, کبھی اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام نہیں لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا. ایسے مواقع بعد آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب ٹھیک کر رہے تھے, ایک صحابی تھے, ان کی پیٹھ پہ ذرا سا کچھ ہلکا سا لگا, اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے تکلیف پہنچ گئی, آپ نے فرمایا میں حاضر ہوں بدلہ لے لو. عجیب, آپ نے فرمایا میں حاضر ہوں بدلہ لے لو, ان کا اللہ کے رسول آپ کی جو چیز لگی تھی اس سب میری جو پیٹھ تھی یہ کھلی ہوئی تھی, اس پہ چادر نہیں تھی, اور آپ کی پیٹھ پر چادر ہے, آپ پہلے چادر ہٹائیے تب تو میں بدل لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے چادر ہٹائی تو لپٹ گئے وہ, اور آپ کو چومنے لگے کہ اللہ کے نبی کیا یہ ممکن ہے, میں تو بس یہ چاہ رہا تھا ذرا سا تقبیل کروں, آپ کو بوسا لوں, اس لیے میں نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا. یہ مگر کمال کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا, لیکن آپ خود تیار, اور خود اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی انتقام نہیں لیا. اس لیے کہ آپ کو کیسا ستایا گیا مکہ مکرمہ, کوئی کسر نہیں چھوڑی لوگوں, اور اس کے علاوہ بعض واقعات پیش آئے مدینہ طیبہ میں, لیکن کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام لیا, ہمیشہ عفو سے کام لیا. اللہ جو آخری مکہ مکرمہ میں جو کچھ ہوا کوئی تاریخ میں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا, جس شہر سے آپ کو نکالا گیا، صحابہ کو نکالا گیا، جو آپ کا محبوب شہر، جہاں کعبہ، ابھی سیرت رسول اکرم میں وہ بات گزر چکی کہ آپ جب جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے موقع پر، تو آپ نے خطاب کر کے کس درد کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ مکہ تو مجھے محبوب ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، وہ نہیں چاہتے کہ میں یہاں رہوں، مجبور ہو کر میں جا رہا ہوں. سب کچھ ہوا اور پھر آپ کی شہادت کی سازشیں کی گئیں اور صحابہ کو شہید کیا گیا اور ان کے مال چھینے گئے، کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، ہر جگہ ستایا گیا. یہاں تک کہ حبش ہجرت کر کے گئے تو پیچھے لگا دیے گئے دو آدمی کہ وہاں بھی جا کر نجاشی کے کان بھریں اور کسی صورت سے مسلمانوں کو وہاں سے نکلوائیں. لیکن اس کے باوجود حال یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب فوج لے کر داخل ہو رہے ہیں تو ایک طرف آپ کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اس قدر جھک گیا تھا کہ اونٹ کا جو کوہان تھا آپ کی مبارک داڑھی اس کوہان سے لگ رہی تھی، انتہائی تواضع کے ساتھ. ورنہ ان حالات کے بعد جب کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو فاتح کی شان کے ساتھ داخل ہوتا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑتا اور پھر اس کے آگے ظلم و ستم کے سارے حدود پار کر دیے جاتے ہیں. پوری انسانی تاریخ اگر آپ دیکھیے تو ایک نہیں نہ جانے کتنے واقعات ہیں کہ ہزاروں ہزار لوگ مارے گئے. یہ دنیا والے، یورپ امریکہ کے بہت لال بھجکر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن کو تاریخ کا شاید پتہ نہیں ہے، وہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمانوں نے ظلم کیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا. وہ کیا جانے کہ وہ تاریخ ان کی بھری پڑی ہے کہ کسی ملک کو فتح کیا، یہاں فلسطین کو انہوں نے جب فتح کیا عیسائیوں نے، اس قدر خون بہایا تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ گلیوں میں خون ایسا بہ رہا تھا کہ بعض مرتبہ گھوڑوں کے گھٹنوں کے قریب گویا کہ لگتا ندیاں بہ رہی ہیں خون. گھوڑوں جو گھوڑے وہاں چل رہے تھے، لگتا تھا کہ ان کے وہ ایک گویا کہ خون کی ندیوں میں چل رہا ہے، یہ صورت حال وہاں رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، وہ مکہ جہاں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. لیکن عجیب بات ہے کہ شاید میں اگر یہ کہوں کہ کسی کی نکسیر بھی نہیں پھوٹی تو شاید غلط نہ ہو، کسی پر تلوار نہیں اٹھائی گئی. ایک آدھ واقعات پیش آئے جھڑپ کے، کوئی زبردستی سامنے آ گیا، ہٹنے کو تیار نہیں، ورنہ کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا. اور پھر آخری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کی کہ جب سب کے سب جمع ہیں وہاں بیت اللہ میں، حرم شریف میں، اور سارے دشمنان اس وقت موجود ہیں جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں. وہ سب ہاں جانتے تھے کہ اس وقت حال یہ ہے کہ ابھی ایک منٹ نہیں لگے گا سب کے سر قلم ہو جائیں گے، لیکن وہ بھی مزاج شناس تھے، کہنے کہ آپ شریف بھائی ہیں اور جو شریف بھائی معاملہ کرتا ہے. آپ فرمایا، بے شک تم نے صحیح سمجھا. آپ نے اعلان فرما دیا کہ لا تصریب علیکم اليوم، جاؤ، کوئی تم پر داروگیر نہیں، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد. آخری درجے کی بات، یہ معافی کا جو پروانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مکے والوں کو، یہ ایک نمونہ ہے ساری امت کے لیے کہ جو لوگ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے پیچھے پڑے ہیں، ٹھیک ہے آدمی ڈسا نہ جائے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل وہ بن جائے ایسا کہ لوگ اس کو لقمہ تر سمجھ لیں، لیکن جہاں تک ہو سکے اسلام کے جو اخلاق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلند اخلاق ہیں، آدمی کوشش کرے کچھ حصہ اس کا اختیار کرے. والعافین عن الناس کا مطلب یہی ہے کہ وہ معاف کر دینے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سب سے آگے، اس سے آگے ہو ہی نہیں سکتا کسی کا نمونہ. اور پھر صحابہ سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور پھر صحابہ سے امت نے سیکھا، وہ نمونے چلے، کیسے کیسے واقعات تاریخ میں اولیاء اللہ کے واقعات ہیں، کس انتہائی ستانے والے، لیکن کس طرح ان کو معاف کیا جا رہا ہے، نوازا جا رہا ہے. بہت بڑے بزرگوں کے واقعات اپنی جگہ پر، تو اللہ والے پرانے جو گزرے ہیں، ہم نے خود حضرت مولانا کو دیکھا اپنے، کہ بہت سے بعض لوگ جو ستاتے تھے کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. ایک آدھ مرتبہ تو خود ہم نے دیکھا، ایک صاحب آئے اور آ کے گالیاں بکنے لگے، حضرت مولانا ناشتہ کر رہے ہیں اور سامنے ٹہل ٹہل کے گالیاں دے رہے ہیں، ہم جو اور دوسرے خدام تھے ان کو غصہ آ رہا. حضرت نے فرمایا، ارے بلاؤ بلاؤ ناشتے بلاؤ ان کو بلا. اب ان کو بلا کے ناشتے بٹھا دیا، لوگوں کو اور غصہ آئے. اور اس کے بعد جب چلے گئے کہا، بھائی ذرا ایسے کام کرو، ان کو ضرورت ہوگی کچھ، ایک شال دی، جاڑے کا زمانہ تھا، کہ جاؤ ان کو دیا. تو یہ ہمیں ہمیشہ دیکھا کہ جو لوگ ستاتے تھے حضرت مولانا ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرتے. بارہا ایسا ہوا کہ بھی ایک صاحب نے بہت دکھا مجلس میں بات آئی, لوگوں نے کچھ کہنا چاہا تو فوراً اشارہ کیا, نہیں نہیں جانے دو چھوڑو, کوئی اس کا جواب نہ دیا جائے, کوئی ان کے بارے میں کچھ نہ کہے. ٹھیک ہے, جس کو حق کہنے والے کہتے ہیں. کبھی بھی حضرت مولانا کو دیکھا کہ انہوں نے کوئی بدلہ نہیں لیا, ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا, معافی انہوں نے, ان کے مزاج میں بہت سماحت تھی, اور سماحت کا اثر یہ تھا کہ کیسا ہی معاملہ پیش آئے لیکن کبھی بھی حضرت مولانا کو غصہ ہوتے غصہ نہیں دیکھا. ہاں ہم نے دیکھا ہے غصہ ہوتے ہوئے, دین کے معاملات میں غصہ ہوتے تھے, لیکن اپنی ذات کے سلسلے میں کبھی نہیں. یہ نمونہ بالکل تازہ تازہ نمونہ ہے ہمارے مولانا رابع صاحب, اور یہ حضرات جن کو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, ان کی زندگی الحمدللہ اس کا نمونہ ہے. یہ چیز اختیار کرنے کی کہ مزاج کے خلاف ہو جائے تو بالکل برہم ہو جائے آدمی, یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. بعض مرتبہ آدمی اس کو دین کا نام دیتا ہے, دین کو بدنام کرنے کے لیے آدمی جو چاہے کرے, اور دین سے بدنامی ہوگا اور کیا ہوگا. آدمی اپنی جو مزاج کی خرابی ہے اس کو دین کا نام کیوں دیتا, یہ کہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور یہی اسلام کے اخلاق ہیں کہ آدمی جہاں تک ہو سکے درگزر سے کام لے, معاف کر دے, غلطی ہو جاتی ہے. اور اجتماعی نظام میں, اجتماعی جب ایک سلسلہ ہو, لوگ رہ رہے ہوں, اور ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں زیادہ ہی ضرورت پڑتی ہے اس کی کہ بھئی تھوڑی بہت چیزیں ہو جائیں تو اس میں آدمی زیادہ غصہ گرمی نہ کرے, چھوڑ دے, معاف کر دے, اس کا اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے. اور پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہ احسان کرنا کیا, احسان کہتے ہیں بہتر طریقہ اختیار کرنا, بہتر کام کرنا, اس میں ساری چیزیں داخل. کسی دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا احسان ہے, کام کسی کوئی بھی کام ہو اس کو اچھے طریقے پر کرنا, یہ اس کام کا احسان ہے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ذبح بھی تمہیں کرنا ہے تو ذبح کرنے کے لیے بھی احسان ہے, یعنی اس کو اچھی طرح کرنا. احسان کے معنی کیا ہے, کام کو اچھے طریقے پر انجام دینا. اس لیے حدیث میں آیا کہ تمہیں ذبح کرنا ہے تو چاہیے کہ چھری تیز کر لو, چھری تیز کر لو اور ذبیحے پر آرام دو, اس کو تکلیف مت پہنچاؤ کہ تم چھری سے رگڑ رہے ہو, اس کی گردن پر چلا رہے ہو, کٹتی نہیں اور اس کو تکلیف ہو رہی, تو یہ مناسب احسان کے منافی ہے. احسان کیا ہے, کام کو بہتر طریقے پر کرنا. ذبح کرنا ہے تو بھی بہتر طریقے پر اس کو ذبح کرو, جانور کو تکلیف نہ دو. ہر چیز میں اللہ نے احسان رکھا, اور دوسرے کے ساتھ احسان ہے کہ آدمی اس کا سلوک کرے, اچھا برتاؤ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے, محبوب رکھتا ہے, پسند فرماتا ہے, جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں, سلوک کرتے ہیں. یہ اسلام میں انتہائی پسندیدہ عمل ہے. پوری اگر آپ احادیث کا خزانہ تلاش کریں اور مطالعہ کریں احادیث کا, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے اسلام میں وہ اجتماعی نظام کو بہتر بنانے پر دیا گیا ہے. اور وہ طریقہ بیان کیا گیا حدیثوں میں جگہ جگہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, پڑوسی کا خیال کرو, جس کے ساتھ رہتے ہو اس کا خیال کرو, رشتہ داروں کا خیال کرو, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, کسی کا حق نہ مارو. یہ باتیں اس قدر بیان کی گئی ہیں, اس قدر بیان کی گئی ہیں کہ اس سے اسلام کا مزاج سامنے آتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ ہم سے انہی چیزوں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں. یہ حسن خلق کی وہ ہے, اس کا نتیجہ ہونا چاہیے, اور تواضع کب آپ قائم کیا گیا اس کا نتیجہ ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے غصے کو قابو میں رکھے, عفو درگزر سے کام لے, اور لوگوں کے ساتھ سلوک کرے, اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے اسی آیت کے سلسلے میں, کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک دعوت کی, اور دعوت میں لوگوں کو بلایا, اس میں تعلق کے لوگوں کو, علماء کو اور مشائخ کو, کھانا ہو رہا تھا اور باندھی تھی تو سیخ میں گوشت بھون کر وہ لا رہی تھی لوگوں کے واسطے, تو راستے میں ان کا چھوٹا بچہ تھا, وہ سو رہا تھا. لاتے ہوئے اتفاق اللہ کی مرضی کہ وہ سیخ گرم بالکل آگ پر جو گوشت بھونا گیا تھا اس نے اسی وقت اس کو اٹھایا تھا, تو لا رہی تھی وہ بچے پر گری, اور ظاہر ہے برداشت نہیں کر سکا, وہیں اس کا انتقال ہو گیا, بچے کا وہیں انتقال ہو گیا. اب وہ بیچاری تھر کانپنے لگی کہ اب کیا ہوگا میرا. امام صاحب کو پتہ چلا, تشریف لائے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ. بس یہ باندھی کس کی تھی, انہیں کی باندھی تھی, جانتی تھی مسائل سے واقف. اس نے ان کو دیکھتے ہی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ, بس خاموش بالکل, ایک لفظ نہیں بولے. پھر اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس. فرمایا ٹھیک کوئی بات نہیں, تم سے غلطی ہو گئی میں معاف کرتا ہوں. پھر اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین, کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں جا. آخری درجے کی بات کہ بیٹا شہید ہو گیا مر گیا اور اس کا گویا کہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس نے ایسی اس سے غلطی ہوئی کہ وہ جو جلتی ہوئی سیخ تھی وہ اس پر گر گئی. آدمی غصہ ہو ہی جاتا ہے کہ ارے تم دیکھ کے نہیں چلتی اندھی ہو گئی, اس طرح تو آدمی کہی دیتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ نہیں کہا اس, اور جب اس نے یہ پوری آیت پڑھی تو آخری درجے کی بات یہ ہوئی کہ جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں, میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور کوئی داروگیر نہیں, اور جاؤ تمہیں آزاد کرتا ہوں. یہ نمونے ہیں ہم لوگوں کے لیے. اللہ کے خاص بندے تھے, ان کو سید التابعین بھی کہا جاتا ہے اور بڑے سجاد ان کا لقب ہے, انتہائی عبادت گزار, اور ظاہر ہے ان کے جو حالات ہیں اپنی جگہ پر. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. دیکھو لوگوں کے سامنے اپنے گال مت پھلاؤ, گال پھلا پھلا کر منہ بنا بنا کر لوگوں سے بات مت کرو, ان سے اس حال میں ملاقات مت کرو, یعنی بڑائی کا مظاہرہ مت کرو. لوگوں سے ملو تو تکبر کے ساتھ نہ ملو, منہ پھلا کر نہ ملو, بلکہ تم جیسے کہ اوپر آ چکا خندہ پیشانی سے ملو, بشاشت کے ساتھ ملو. یہ سمجھ کر ملو کہ وہ بھی تمہارا بھائی ہے, یہ سمجھ کے مت ملو کہ میں بہت بڑا ہوں, میں بڑا عالم ہوں, میں تو شیخ ہوں, اور میں فلاں ہوں, میں بڑا مالدار ہوں. اور یہ چھوٹے موٹے لوگ ہیں, ان سے ملنا ہی نہیں چاہیے. اور اگر مل بھی رہا ہے آدمی تو ایسے مل رہا ہے بالکل منہ بسور کر اور منہ پھلا کر, لگتا ہے کہ مزاج ہی نہیں مل رہا ہے. یہ انتہائی نامناسب طریقہ, آدمی چھوٹے سے ملے بڑے سے ملے, بشاشت سے ملے, اخلاق سے ملے, تواضع سے ملے. یہ تواضع بڑی چیز ہے, یہ جبھی ہوتی ہے جب آدمی اندر سے اپنی حقیقت کو جانتا, اور آدمی اپنی حقیقت کو تو جانتا ہی ہے. الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے. ولو القا معاذیرہ, چاہے لاکھ عذر کرے بہانے پیش کرے کہ ایسا ویسا, لیکن سب جانتے ہیں ہم کیا ہیں. اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو بہت بلند مقام پر ہوتے ہیں, تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر تکبر اور بڑائی کا احساس پیدا ہو. وہ تو جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں, تواضع کے ساتھ کرتے ہیں. ایک بزرگ کا اسلام نے کہیں پڑھا یا سنا کہ وہ نکلے مسجد سے, لوگ مسافر کے لیے ٹوٹے, تو ایک منہ لگا خادم تھا, کہنے کا حضرت کو اللہ نے کسی مقبولیت دی ہے, لوگ دوڑ رہے ہیں مسافر کر رہے ہیں, کسی وہ ہے مقام کی بات. تو ایک دم سے ناراض ہوئے کہ تیرا دماغ خراب, میں تو مسافہ ان لوگوں سے اس لیے کرتا ہوں کہ نہ جانے کون اس میں اللہ کا ولی ہو, اللہ کا ایک نیک بندہ ہو, ہو سکتا ہے اس کے مسافہ کر لینے سے میری مغفرت ہو جائے. میں تو اپنی مغفرت کا سامان کرتا ہوں, میرے پاس کچھ ہے تھوڑی, میں کیا دوں گا ان کو جو برکت کے لیے مسافہ کر رہے ہیں. میں خوب جانتا ہوں میرے اندر کیا ہے, میں تو سراپا نجس انسان ہوں, لیکن بس یہ کہ میں اس لیے مسافہ کرتا ہوں اس شوق میں کہ ہو سکتا ہے ان کے مسافے کی برکت سے میرا کام ہو جائے, میری مغفرت ہو جائے. ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے, واقعی عام لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے جو بن بیٹھتے ہیں وہ تو منہ پھلا پھلا کے مسافہ کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی بزرگ پیدا نہیں ہوا برکت بانٹ رہے ہیں. تو یہ نقصان پہنچانے والی بات ہے. اول تو ایمان کا تقاضا کیا ہے, آدمی ملے تو تواضع کے ساتھ ملے, بشاشت کے ساتھ ملے. ہمارے حضرت مولانا کی خصوصیت ہے, جو بھی ان سے ملتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے, اتنے مسکرا کر اور اتنے تواضع سے ملتے ہیں کہ ملنے والے کو مزہ آ جائے. یہ ہے اسلامی اخلاق, اور یہ نہیں کہ ایک ہاتھ بڑھا دیا اور مشغول ہیں اور بالکل لگتا ہے کہ بالکل توجہ ہی نہیں. یہ اسلامی اخلاق ہے, کوشش کرنی چاہیے. آدمی کتنا ہی مشغول ہو لیکن ایمان والے جو بھائی ہیں ان کے لیے وقت بھی ہونا چاہیے, اور ان کے ساتھ تواضع کا معاملہ بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ آدمی کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. اگر اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو یہ اس کے زوال کی علامت ہے, پھر وہ رک نہیں سکتا, وہ نیچے گرتا ہی چلا جاتا ہے. ہمیشہ ہی سمجھے کہ میں تو بے حقیقت انسان ہوں اور میں یہ چیزیں ہو سکتا ہے میری مغفرت کا ذریعہ بنے. تو یہ اسلامی اخلاق. فرمایا کہ منہ بسور کر مت ملو, منہ پھلا کر مت ملو, لوگوں کے سامنے اپنے گال مت پھلاؤ اور ان کو ادھر ادھر مت کرو, منہ بناؤ نہیں. فلا تمش فی الارض مراحا, اور زمین میں اکڑ کر مت چلو, زمین میں اکڑ کر مت چلو, فخر و غرور کے ساتھ مت چلو سینہ تان تان کر کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں, بڑا مالدار ہوں, بڑا طاقتور ہوں, بڑا علم ہے. کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس کا خناز دماغ کے اندر آ جاتا, پھر آدمی کے سمجھتا ہے کہ بس ہم سے بڑا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اور اس کا مظاہرہ چال ڈھال میں بھی ہوتا ہے. تو یہ انتہائی نامناسب چیزیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اکڑ کر مت چلو, ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی اکڑنے والے کو, ناحق فخر کرنے والے کو, غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا کسی بھی حیثیت سے, وہ چال ڈھال میں, چلنے میں, بیٹھنے میں, کسی بھی اپنی نشست و برخاست میں اگر وہ تکبر کا مظاہرہ کر رہا یا ہو رہا ہے اس سے تکبر کا مظاہرہ, بڑائی لگ رہی ہے اس کے مزاج میں گھسی ہوئی ہے اور وہ اس کے طرز عمل سے نظر آ رہی ہے, تو یہ مناسب نہیں, یہ مناسب نہیں, اسلامی اخلاق نہیں. آدمی تواضع اختیار کرے, اپنے کو حقیر سمجھے, یہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ پھر آدمی اخلاق برتتا ہے. اور جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو آدمی سب بھول جاتا ہے, پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ باقی سب ایسے ہی ہیں, ان کی کیا حقیقت. یہ انتہائی نامناسب صورت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی وصف عطا فرمایا ہے کسی بھی حیثیت سے, ہمیشہ اس کو اللہ کی عطا سمجھے, آدمی اللہ کا فضل سمجھے, عطیہ خداوندی. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا وہ ناک رگڑ دیتا اس کو کہ ملتا. کتنے لوگ دنیا کے دباؤ سے آپ دیکھو, کتنے لوگ سر مارتے رہتے ہیں, کیسی کیسی محنت کرتے ہیں, کچھ نہیں ملتا. ایک آدمی مٹی پر ہاتھ رکھ دیتا ہے, مٹی سونا بن جاتی. ایک آدمی محنت کرتا ہے علم کے میدان میں, نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اسی طرح ہر میدان کا حال, اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے ایک شخص محنت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہتر صفات پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ کچھ بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو بڑائی دی ہے, حقیقت میں وہ بڑائی اس کی نہیں ہے, وہ بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے, یہ بڑائی اللہ ہی کی ہے, یہ بڑائی بھی اللہ ہی کی ہے. عزت اللہ کی, اللہ جس کو عزت دے اس کے پاس عزت ہے, جس کو نہ دے کچھ نہیں. تو جس نے دیا اس کی نسبت اسی کی طرف ہونی چاہیے. میرا علم اور میرا مال اور میری دولت اور میرا فن, یہ جو مزاج ہے اس سے آدمی کو اتنا نقصان پہنچتا ہے. یہ علم کوئی معمولی چیز نہیں, بہت بڑی اللہ کی نعمت, لیکن یہی علم جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے, جب اس کے بارے میں بھی غرہ پیدا ہو جائے کہ میں تو بڑا عالم ہوں, مجھ سے بڑا کون پیدا ہوا, ہر شخص کو میری بات ماننی چاہیے, میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ آخری فیصلہ ہے, یہ مزاج انسان کو بعض مرتبہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی اللہ کی دی ہوئی صفت پر خود ناز نہیں ہونا چاہیے کہ میری صفت, سوچنا چاہیے کہ تو فضل الہی, عطیہ خداوندی اللہ نے دے دیا, اور ایک منٹ میں اگر اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو نعمت سلب ہو جائے, چھین لی جائے گی نعمت, سب ختم ہو جائے گا. اور ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ بعض مرتبہ تھوڑی سی گستاخی اور بے ادبی محرومی کا ذریعہ بن گئی, تھوڑی سی بے ادبی محرومی کا ذریعہ بن گئی. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس کا واقعہ بہت مشہور ہے, بخاری شریف غالباً پڑھا رہے تھے حضرت اور سب شاگرد پڑھنے والے بیٹھے تھے, تیز ہوا چل رہی تھی تو بخاری شریف کے جو بڑے بڑے اوراق تھے اڑ رہے تھے, تو حضرت نے کہا بھائی کچھ اس پر رکھ دو تاکہ اوراق نہ اڑے. تو کسی نے دعوات رکھی اور کسی نے کتاب کا کوئی کنارہ رکھا, ایک اللہ کا بندہ تھا, اس کی قسمت پھوٹی تھی یا کیا تھا, اس نے کیا کیا اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا. حضرت نے دیکھا تو فرمایا کہ اس کا ایمان خطرے میں, اس کا ایمان خطرے. بڑا ذہین طالب علم, بڑا ذہین طالب علم, اس کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ملحد ہو گیا اور دوسروں کو الحاد کی تعلیم کرتا تھا, دوسروں کو وہ برائیاں سکھاتا تھا, غلط باتیں سکھاتا تھا, اور ناز تھا اس کو اپنے علم پر اور دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنتا تھا. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے غالباً کلکتے, تو جو ٹیپو سلطان کے شہزادے تھے وہاں انگریزوں نے ان کو وہاں قید کیا تھا, تو سب حضرت سے بیعت ہوئے. تو ان میں ایک شہزادہ وہ تھا کہ اس نے اس سے تعلیم حاصل کی تھی اسی ملحد سے, تو اس کے مزاج میں بھی وہی کجی تھی. بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی, وہ بھی آ کر بھی تائب ہوا. لیکن یہ بے برکتی ہوئی کہ بخاری شریف اللہ تبارک تعالیٰ گویا کہ اس کی ایک علامہ اس کا وہ ہے ایک شعار ہے حقیقت میں اللہ کے نبی کا کلام صحیح ترین کتاب اور نسبت اس کلام کے اللہ کے نبی کی طرف اس پر انگوٹھا رکھ دیا اس نے تو یہ چیزیں انتہائی محرومی کا ذریعہ بن جاتی اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ بڑائی کا احساس اپنے علم پر ناز یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایسی غلطیاں کروا دیتی ہیں کہ پھر آدمی کو کچھ کہتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے نہیں بنتا کچھ بھی کرنا چاہے کہ بعض مرتبہ محرومی ایسی لکھ دی جاتی ہے کہ کوئی بات بنتی ہی نہیں اس میں بہت زیادہ احتیاط اور ظاہر ہے جب تواضع ہوتی ہے مزاج میں اور نفی ہوتی اپنی ذات کی نفی کہ ہم تو کچھ نہیں کیا ہے یہ جو کچھ ہے سب اللہ کا کرم ایک منٹ میں اگر فیصلہ اللہ کا ہو جائے سب ختم ہو جائے یہ ساری توفیق سلب ہو جائے گی جب اس کا استحضار رہتا ہے تو آدمی لرزہ اور ترساں رہتا ہے اور ان صفات کو کمالات کو اپنی ذات کی طرح منسوب نہیں کرتا اللہ کی طرح منسوب کرتا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ چکر میں پڑ جاتا ہے تو آخر دعوانا الحمدللہ.